أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا نظام حکومت الہی در قرآن موضوع ہے اس گفتگو کا. اس سلسلے میں موانع تاسیس حکومت الہی ذکر ہوئے تھے جن میں ایک طاغوت کی طرف رجحان ہے اور دوسرا اکثریت کی اتباع، دو اہم عامل جنہیں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اتباع اکثریت سب سے زیادہ پر مفسدہ امر ہے قرآن کی نگاہ سے، جس کے نتیجے میں نہ صرف نظام الہی برپا نہیں ہوتا بلکہ گمراہی عام ہوتی ہے، ہر شعبے کے اندر دین متروک ہو جاتا ہے، مہجور قرار پاتا ہے، اور دنیا و آخرت کا خسارہ اکثریت کی اتباع کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. اکثریت کی اتباع سے روکنے کے لیے کچھ آیات ایسی ہیں جن میں صراحت سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اکثریت کی پیروی نہ کریں. لا تتبع اکثرہم یا احواءہم یا احواء اکثرہم، ان کی پیروی مت کریں آپ. بعض آیات ہیں جن میں اکثریت کی رائے میں اور اکثریت کے عمل میں موجود خرابی و فساد کو ذکر کیا گیا ہے. اکثریت کا عمل بے ضابطگی کا شکار ہوتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اکثریت کو شعوری طور پر اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ قابل پیروی ہوں یا ان کی رائے یا مشورہ کی کوئی اہمیت ہو. عموماً جو لوگ اکثریتی نظام یا جمہوری نظام جیسے نظاموں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین سے ان کی تائید لینا چاہتے ہیں، آیات مشاورہ سے تمسک کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اکثریت کو قابل مشورہ بھی نہیں سمجھتا، چونکہ اکثریت لا علم، اکثریت بے شعور، اکثریت بے یقین، اکثریت غیر مومن، اکثریت غیر متعهد. جن کے اندر یہ صفات ہوں وہ قابل مشورت بھی نہیں ہیں، ان سے مشورت سے بھی روکا گیا ہے کہ ان سے کسی معاملے میں مشاورت نہیں کر سکتے آپ. ہر چند آیات مشاورہ موجود ہیں لیکن آیات مشاورہ نظام الہی کے اندر ہیں. حاکم الہی کو حکم ہے کہ آپ مشاورہ کریں، نہ کہ حکومت بنانے کے لیے یا حاکم چننے کے لیے مشاورہ کریں. رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ مشاورت میں شریک رکھیں، وہ بھی اکثریت کو نہیں کہا گیا، جن کے اندر صلاحیت مشاورت موجود ہے ان کو شریک رکھیں. مشاورت میں کیوں ان کو شریک رکھیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حاکم یا حکومت ان کے مشاورت کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ جب حاکم الہی کو حکم ہے مشاورت کا، قانون سازی کے لیے نہیں ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت کو اسی آیت مشاورہ سے ثابت کرتے ہیں. حکومت الہی میں قانون تدوین شدہ موجود ہے، ایسی پارلیمان جو قانون بنائے حکومت الہی میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. قانون ساز بھلے قانونی متعلقات کے بارے میں ہو سکتی ہے پارلیمان، اس کی جزئیات کے بارے میں، تفصیلات کے بارے میں، اس کی تطبیقات کے بارے میں، جس طرح جج کو قانون عدالت بنانے کا حق نہیں ہے، وہ صرف مامور ہے قانون کو نافذ کرے۔ کسی بھی جج کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر عدالتی قانون وضع کرے۔ خود حاکم عدلیہ کا اعلیٰ ذمہ دار بھی، چیف جسٹس بھی کسی ملک کا، وہ حق نہیں رکھتا کہ عدلیہ کے لیے خود قانون بنائے، بنے ہوئے قانون کے مطابق حکم کرے۔ اس کی ذمہ داریاں قانون سازی کی نہیں ہیں۔ اسی طرح حاکم الہی بھی قانون ساز نہیں ہے، مجری یہ قانون ہے، قانون اس نے اللہ کا نافذ کرنا ہے۔ لہذا قانون ساز پارلیمان جو الہی قانون سے ہٹ کر وہ اس کے مقابلے میں قانون سازی کرے، یہ نظام الہی میں قبول نہیں ہے۔ مشاورہ بہت ساری مصلحتوں کی خاطر ہے، وہ مشاورہ ممکن ہے حکومت کے مصلحت ہو، ممکن ہے حاکم کی مصلحت ہو، نظام کی ہو، اور ممکن ہے کسی اور منفعت کی خاطر مشاورہ کو نظر میں رکھا گیا ہے، جیسا کہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے۔ مشاورہ اس لیے نہ ہو کہ لوگوں کے مشورے سے سارے امور طے پائیں، بلکہ مشاورہ اس لیے یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ وہ بھی شامل ہیں اس عمل کے اندر، اپنے آپ کو لا تعلق نہ سمجھیں لوگ۔ بس اکثریت کے متعلق قرآن کریم کی آیات یہ بخوبی بتاتی ہیں کہ اکثریت قابل مشاورت بھی نہیں ہے، فاقد شرائط مشاورت ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ مبارکہ دخان کی آیت ہے، آیہ 39، یہاں بھی ایک قوم دیگر کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اکثریت کی نافہمی و نادانی کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ دخان میں آیہ 38-39 یہ ہے کہ اہم خیر ام قوم طب ان والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ زمین و آسمان کو ہم نے لاعبین پیدا نہیں کیا، لعب نہیں ہے، محض ایک مشغولیت کے طور پر سرگرمی کے عنوان سے بصورت لعب خلق نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں بالحق پیدا کیا گیا ہے۔ ولیکن اکثر ہم لا یعلمون، لیکن اکثر زمین و آسمان کی خلقت کے مقصد سے بے خبر ہیں۔ لعب بے مقصد عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان یعنی پوری کائنات کو لاعبین پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اکثر اس سے غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ جنہیں زمین و آسمان کی خلقت کا مقصد نہیں ہے، ظاہر وہ زمین و آسمان و کائنات کے امور چلانے کے لیے بھی موزوں نہیں ہیں، اس کے والی و ولی بننے کے اور وارث بننے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ کہ یہ آیت بیشتر ناظر ہے جہان بینی کی جانب، کہ جہان شناسی پر اکثر قادر نہیں ہیں، اور ایسا ہی ہے، اکثریت انسانوں کی جہان شناس نہیں ہے، زمین و آسمان کی خلقت کا مقصد نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ جاسیہ میں آیا 26، آیا 26 کا سیاق مضمون پہلے سے شروع ہو رہا ہے آیا 23 سے یا اس سے بھی پہلے سے ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ آیا 23 میں ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود قرار دیا ہے، الہ قرار دیا ہے، یعنی اپنی خواہشات کا احترام، اپنی خواہشات کی پیروی، اپنی خواہشات کی اطاعت اسی طرح کرتا ہے جس طرح الہ کی، معبود کی جاتی ہے۔ کچھ رویے ہیں جو خاص ہوتے ہیں کسی مقام کے لیے، جیسے ایک ادب ہے جو انسان فقط ماں باپ کے لیے انجام دیتا ہے، اگر اسی طرح کا عمل کسی دوسرے کے لیے کہے تو وہاں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ، یا میں اس طرح ادب کرتا ہوں جیسے اپنے ماں باپ کا کرتا ہوں، چونکہ یہ درجہ ادب مختص ہے ماں باپ کے لیے۔ اگر دوسرے کے لیے انسان بجا لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت احترام و مقام دوسرے کو عطا کر رہا ہے، کہ اپنے ماں باپ کی حد تک اس کا احترام کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد موارد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض اس طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں جس طرح خدا سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ، خدا سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں، چونکہ خوف کا ایک درجہ مخصوص ہے ذات حق کے ساتھ، کہ اس حد تک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اگر غیر از خدا کسی سے ڈریں گے تو آپ نے اس کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ خواہش، خدا کا درجہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی، خدا کی چاہت، خدا کے ارادے و خدا کے حکم کے سے ہٹ کر بندہ خدا، عبد خدا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اور اگر یہی حالت کسی کے لیے بھی انسان کی پیدا ہو جائے کہ کسی اور کے ارادے، مرضی اور چاہت کے خلاف انسان قدم نہ اٹھائے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ کچھ لوگوں نے خواہشات کو، اپنی خواہشات کو یہی درجہ دے رکھا ہے، خواہشات کی مخالفت نہیں کرتے، خواہشات کی معصیت نہیں کرتے، خواہشات کو ترک نہیں کرتے، بجا لاتے ہیں ہو بہو فوراً، جس وقت خواہش پیدا ہو اسی وقت تیار ہیں اس کی تکمیل کے لیے، تعمیل کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے۔ اس طرح کی اطاعت و پیروی اللہ کی ہوتی ہے، معبود کی ہوتی ہے، کہ وہ جس وقت کہے انسان حاضر ہو۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اور خداوند تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، علی علم، یہ احتمالات ہیں کہ باوجود خود اس شخص کے علم کے جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اس کو علم بھی ہے، اس کے علم کے باوجود گمراہ ہو گیا ہے، یا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو گمراہ کیا ہے، کہ یہ بات ہے۔ دونوں احتمال کی صورت، دونوں احتمال ہیں اس آیہ میں۔ وخاتم علی سمعہ وقلبہ، خداوند تعالیٰ نے اس کے آنکھوں پر، اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی ہے، سنتا نہیں ہے، ہدایت سنتا نہیں ہے، گویا اس کے کانوں پہ پردے ہیں، ختم علی سمعہ، مہر لگ گئی ہے اس کے کانوں پر، وقلبہ اور اس کے دل پر۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر، بصارت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب کون ہے؟ خدا نے تو اس کے کان بند کر دیے ہیں، یعنی کان بند کر دینے سے مراد اسے نصیحت چھوڑ دی ہے۔ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی عمل کے نتیجے میں ایک سزا دے دی جائے. سب سے بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ کسی نے وہ جرم کیا, غلطی کی, اور اس غلطی کے فوراً بعد اس کو سزا بھی مل جائے, یا حتیٰ عذاب آخرت و عذاب جہنم دے دیا جائے اس کو, یہ نہیں ہے بڑی سزا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خدا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے. روک لے, یعنی کہ اس کو تنبیہ کرنا بڑی سزا ہے. جیسے تنبیہ کی جائے یہ کم سزا ہے. تنبیہ در حقیقت ایک احسان ہے, کرم ہے, لطف ہے اس شخص کے لیے جو بہک رہا ہے, اسے روکنے کے لیے تنبیہ کی جائے. تنبیہ یعنی اسے متوجہ کیا جائے, عملاً یا قولاً کچھ بات سنا کر اسے متوجہ کیا جائے اپنی غلطی کی طرف, اپنے انحراف کی طرف, اپنی کمزوری کی طرف متوجہ کیا جائے. مثلاً کسی جگہ بھی کوئی ایسی علامت اس کے سامنے رکھی جائے جسے وہ متوجہ ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور اب نہ کروں. تنبیہ کے نتیجے میں انسان کو متنبہ ہونا چاہیے. تنبیہ توجہ دلانا ہے, متنبہ ہونا توجہ میں آنا ہے. متوجہ ہونے کے لیے بھی دل قلبی آمادگی چاہیے. بعض کو اگر توجہ دلائیں تو نہ صرف توجہ آتی نہیں ہے بلکہ اور بدتر حالت ہو جاتی ہے. توجہ پہلے سے نہیں تھی, غفلت تھی, غفلت کے ساتھ ساتھ لجاجت بھی پیدا ہو جاتی ہے, ضد میں بھی آ جاتا ہے کہ پہلے کم کرتا تھا اب زیادہ کروں گا, لجوج بھی بن جاتا ہے ایسا نفس, سرکش, چموش. تنبیہ کے نتیجے میں بسا اوقات لجوج بن جاتا ہے, متنبہ نہیں ہوتا. تنبیہ کے نتیجے میں متنبہ ہونا چاہیے, توجہ دلائی جائے تو متوجہ ہو جانا چاہیے. بدترین حالت یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے, تنبیہ کرنا بھی چھوڑ دیا جائے, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اس کو. اس لیے یہ سب سے بڑی سزا ہے. جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے انہیں اب نصیحت بھی نہیں کی جاتی. ختم اللہ و ختم علی سمعہ, ان کے کان بند کر دیے جاتے ہیں, و قلبہ, ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں, توجہ نہیں آتی ان کی. وجعل علی بصرہ غشاوۃ, آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے. فمن یهدیہ من بعد اللہ, وہ باب اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو ہدایت کرے گا؟ اللہ نے تو چھوڑ دی اس کی ہدایت, اللہ نے اس کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیا ہے, اپنی ہوا و ہوس کے حوالے کر دیا ہے. فمن یهدیہ من بعد اللہ, اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو اب ہدایت کرے گا؟ افلا تذکرون, کیا متوجہ نہیں ہے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, ان کا اعتقاد, سوچ, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری صرف یہی دنیاوی زندگی ہے, حیات دنیا ہے ہماری, نموت و نحیا, اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں, اسی میں مر جاتے ہیں. اس دنیا میں آنے سے زندگی شروع ہوتی ہے, اس دنیا سے جانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. وما یہلکنا الا الدہر, اور جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں خدا نہیں مارتا بلکہ دہر مارتا ہے, زمانہ مارتا ہے. اسی وجہ سے منکرین خدا کو دہریہ کہتے ہیں, اسی آیت کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں دہریہ, ملحد, جو منکر وجود خدا ون تبارک و تعالیٰ ہو یا منکر ربوبیت ہوں, جن کا یہ کہنا ہو کہ ہمیں حالات نے پیدا کیا ہے, حالات مار دیتے ہیں, نہ خدا نے پیدا کیا ہے, نعوذ باللہ, خدا مارتا ہے ہمیں, زمانہ ہمیں پیدا کرتا ہے, زمانہ ہی ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. وما لہم بذالک من علم, اب یہ لا علم ہیں, انہم الا یظنون, یہ ان کے اندازے و تخمینے و گمان ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری روشن کھلی آیات پیش کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پیش کی جاتی ہیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اوتو بآبائنا ان کنتم صادقین۔ آیات کے بجائے کہتے ہیں کہ ہمارے آبا کی طرف سے کوئی شاہد گواہ لاؤ، اگر سچ کہہ رہے ہو تو بزرگوں کا بھی کوئی قول بیچ میں لے کر آؤ، کسی بزرگ کی آبا کی بھی بات بیچ میں لاؤ۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی، خدا نے تمہیں حیات دی ہے، اسی نے تمہیں مارنا ہے، اور وہی قیامت میں تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ قیامت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر ناس نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے کہ انہیں دہر نے پیدا نہیں کیا بلکہ خدا نے پیدا کیا ہے۔ اکثر ناس دہریے ہیں، حتیٰ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زمانہ یوں کر رہا ہے، زمانہ ایسے کر رہا ہے، دہر نے پیدا کیا ہے، دہر ہمیں مار دیتا ہے، ہم دہر کے اختیار میں ہیں، حالات کے اختیار میں ہیں، ہم یہ مادی فعل و انفعال ہماری زندگیوں کو چلا رہے ہیں، ارادہ خدا اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے۔ اکثر الناس لا یعلمون، اس آیا کی روح سے اکثر ناس الہی نہیں، دہریے ہیں، اکثر انسان دہریے ہیں، اگرچہ زبان پر نام خدا ہو بھی لیکن جب حوادث کی تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور واقعات کو ملاحظہ کرتے ہیں، اپنے امور و معاملات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دہر نے یہ سارا کچھ کیا ہے، دہر کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، بس نہیں جانتے۔ قبیہ ایک اکثریت کا ذکر ہے سورہ حجرات میں، لیکن نہ عمومی اکثریت کا ذکر ہے، ایک خاص اکثریت، ایک خاص آبادی کی اکثریت مدینہ میں موجود لوگوں کے رویے کے بارے میں ہیں کہ وہاں اکثر لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان میں سے اکثر کیسے تھے۔ یہ ادب ہے، جہاں کلچرل طور پر لوگ رہتے تھے فرزندان تہذیب، آغوش تہذیب میں، ماحول میں پلے ہوئے لوگ اب دین کی آغوش میں جب آئے تو تہذیبی اثرات ترک نہیں کیے تھے، وہ ساتھ لے کر آئے، ہمراہ لے کر مسلمان ہوئے۔ جاہلیت نے جو انہیں سکھایا تھا، عادات تھی ان کی، عادات جاہلیت اپنے ہمراہ لے کر محفوظ رکھ کر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، شہادتیں پڑھ لی، گواہی دے دی وحدانیت خدا کی و رسالت رسول اللہ کی، لیکن عادتیں وہی تھیں جو لے کر آئے تھے، عادتیں نہیں بدلیں، اور ظاہر ہے جاہلیت کی پیدا کردہ عادتیں و ہدایت کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جاہلیت کی عادتیں جاہلانہ ہیں، ہدایت کی زمانے کی عادتیں ہدایتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک مشکل فوراً پیش آئی کہ جو ہمیشہ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، جس کی طرف یہاں بھی کافی توجہ دلائی جاتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، متنبہ نہیں ہوتے، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عبرتیں بہت ہیں، اعتبار کم ہیں۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں کس قدر زیادہ ہیں، قدم قدم پر ہیں، لیکن عبرت لینے والے کتنے کم ہیں، وہ ان عبرتوں کو روند کے چلے جاتے ہیں، ان سے عبرت لیتے نہیں ہیں۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اسی طرح تنبیہات فراوان ہیں، ما اکثر التنبیہات و اقل التنبہ، متنبہ نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کتنی بڑی الجھن ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے اس الجھن کو انہیں متوجہ کیا کہ یہ تمہارے اندر یہ خرابی موجود ہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی جاہلیت کے آثار اپنے اندر محفوظ رکھ کر لائے ہو تم۔ انسان اگر واقعاً انسانی مقام پر ہو پھر تو ارادتاً سارے کام کرتا ہے، لیکن اس بیچ میں غفلت کی وجہ سے ارادے کا شعبہ عادت سنبھال لیتی ہے، انسان کی زمام کنٹرول عادت کے اختیار میں ہو جاتا ہے، عادتیں سب کچھ کرواتی ہیں۔ ایسے ہی تھا، دین ارادے کی تقویت کرتا ہے و ارادی اعمال پر انسان کو اکساتا ہے، باوجود اس کے کہ انسان دین قبول کر لیتا ہے لیکن رہتا عادتوں کے اختیار میں ہے۔ سورہ حجرات آغاز ہی اس کا یہاں سے ہوتا ہے، آغاز سورہ حجرات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ و رسول پر سبقت مت لو، پہل مت کرو۔ بعض پہل کرتے تھے، اللہ پر بھی و رسول اللہ پر بھی پہل کرتے تھے، اپنی رائے پہلے دیتے تھے، اپنا فیصلہ پہلے سناتے تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور خدا جانتا بھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب یہاں سارا خطاب یا ایہا الذین آمنوا کو ہے، جو مومن ہو گئے ہیں، ایمان کے بعد کی صورتحال ہے ان کی، مومنوں کے مشکل کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کس مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، جہر بالقول مت کرو۔ اس سے مراد صرف والیم نہیں ہے آواز کا، کہ نبی سے بات کرتے ہوئے آپ اپنا والیم کم رکھو، بلکہ محاورہ بھی ہے، یوں بھی ہونا چاہیے کہ ادب ہے، پہلے ہم نے جب پڑھا ہے گفتگو کے آداب میں آئے گا، آداب اسلامی میں، کہ جب آپ بات کر رہے ہیں مثلا اپنے کسی مافوق سے بات کر رہے ہیں، مافوق سے مراد مافوق ولی، جس طرح والد کے سامنے بات کر رہے ہیں، حاکم الہی کے سامنے بات کر رہے ہیں، نبی و معصوم کے سامنے بات کر رہے ہیں، یا ان کے سامنے جن کا احترام و ادب لازمی قرار دیا گیا ہے، ایک ادب یہ ہے کہ آپ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند تر نہ کرو۔ اس مکالمے میں اپنی آواز، آپ کی آواز ان کی آواز سے بلند تر نہ ہو، اتنی اس سے کم تر ہو جتنی ان کی آواز ہے، یہ ایک ادب ہے۔ لیکن ایک ادب یہ ہے کہ جب ایک بات ہو جاتی ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس پر معترض ہونا، اس کے خلاف اظہار رائے کرنا، یہ بھی جہر بالقول ہے، بات پر بات کرنا۔ چونکہ نبی صاحب فصل الخطاب ہیں، یا امام صاحب فصل الخطاب ہیں، فصل الخطاب کہتے ہیں وہ بات جو فیصلہ کن ہو، جب فیصلہ کن بات آ جاتی ہے اس کے بعد مت بولو، گفتگو مت کرو، فصل الخطاب سے پہلے جب آپ کو حق دیا جائے بولنے کا، جب پوچھا جائے کہا جائے، اس وقت بے شک بولو آپ، لیکن جب فصل الخطاب آ جاتا ہے، نبی فیصلہ کر دیتے ہیں، امام فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد لب نہ کھولو، آپ کا کام اس کو تسلیم کرنا ہے، نہ اس پر اعتراض کرنا یا اس میں حجت بازی کرنا۔ لیکن چونکہ ان کو عادت تھی جاہلیت کے زمانے میں، کسی کے قول کو فصل الخطاب نہیں سمجھتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، سب اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے تھے، ولایت کے معتقد نہیں تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ فصل الخطاب کا حق نبی کو حاصل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو، بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس طرح جہر کے ساتھ، بلند آوازوں کے ساتھ اور نامناسب آوازوں کے ساتھ، نہ بلو نبی کو، کا جہر بعضکم لبعضن، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو آپ، جس انداز سے جاہلیت کے ادب میں ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اسی طرح نبی کو آ کر اس طرح خطاب مت کرو، وہ ابھی ہے ہر علاقے کے اندر خاص دوسرے کو بلانے کا ایک رواج ہے، عادتیں بنی ہوئی ہیں، کسی جگہ ہوئے کسی جگہ ہائے، دور کسی کو ایسے ادھر سے کھڑے ہو کے دور آواز دینا، علاقائی طور پر یہ رواج ہیں جس میں سب مبتلا ہیں اور متوجہ بھی نہیں ہیں کہ کتنی بد تہذیب ہے اس طرح سے دوسرے کو خطاب کرنا. آپس میں چونکہ سب ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں، رائج ہے، ان کی توجہ نہیں ہے، اور بعض اوقات یہی عادت لے کر کسی ایسی شخصیت کو خطاب کرتے ہیں کہ یہ خطاب بہت معیوب ہو جاتا ہے. یہی کام کرتے تھے رسول اللہ کو آ کر خطاب کرتے تھے، بلاتے تھے اس طرح سے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے تھے. رسول اللہ کو گھر سے آ کے باہر سے آوازیں دیتے تھے، جو ابھی اگلی آیت میں آئے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، حبط اعمال، کیا ہوا عمل ضائع ہو جانا. انسان ایک عمل کرتا ہے، اچھا عمل، اس کے بعد ایک دیگر عمل کرتا ہے، وہ بعد والا عمل پہلے عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھ کے محنت کر کے ساتھ ایک ایسی حرکت کرتا ہے، وہ حرکت اس کی ساری محنت کو زائل کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. مثلا جیسے ایک شخص ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، امتحانوں کے سوال صحیح، بیچ میں کسی ایک جزی مورد میں نقل بھی کرتا ہے، یہ نقل حبط عمل کرتی ہے. جتنی محنت کی تھی سال بھر اس نے، اور جتنا امتحان دیا تھا، وہ سارا ضائع کر دیتی ہے. ایک نقل اس ساری اصل کو کھا جاتی ہے. کچھ اعمال باعث حبط اعمال دیگر ہیں، اور یہ خطرناک اعمال ہیں جن کے انجام دینے سے پہلے کی ساری کارکردگی صاف ہو جاتی ہے. ایسے ہی بے عمل رہ جاتا ہے انسان، کچھ بھی نہیں کیا تم نے، چونکہ جو کیا تھا صاف کر دیا. جیسے ایک دیوار بنائیں آپ، اس دیوار کو بنانے کے بعد خود ہی ایک ایسی حرکت کریں ساری دیوار مسمار کر دیں، ساری عمارت مسمار کر دیں. آپ لکھیں، کاپی لکھیں، درس لکھیں، اس درس کو لکھ کر آگ میں ڈال دیں، سارا لکھا ہوا ایک عمل کے نتیجے میں سب خاکستر ہو جائے گا. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، بعض اعمال دوسرے بعض اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں. حبط اعمال، کچھ چیزیں باعث حبط اعمال ہیں، ان میں سے ایک بے ادبی ہے. بے ادبی اعمال کو حبط کر دیتی ہے، تاثیر ختم کر دیتی ہے ان اعمال کی، خاکستر. بے ادب کے اعمال رہتے ہی نہیں ہیں. اگر تم نے نبی کو اس طرح بلایا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، وہ جہر بالقول کیا، وہ رفع صوت کی نبی کی آواز پر، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وہ ان تم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا. یہ جہاد اور یہ قربانیاں و ایثار اور سب کچھ اس بے ادبی کا شکار ہو جائیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، غض صوت، غض بصر ایک ادب ہے و غض صوت ایک ادب دیگر ہے. نگاہیں جھکا کے رکھنا، حیا کے ساتھ نگاہیں جھکا کے رکھنا، کئی جگہ پر نگاہیں انسان کو جھکانی ہوتی ہیں. بعض جگہ نامحرم کو دیکھنے کے بجائے انسان نگاہیں اپنی جھکا لیتا ہے، اور بعض اوقات کسی تعظیم کے طور پر انسان اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، ایک غض صوت ہے، آواز کو دھیما رکھنا. عند رسول اللہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو دھیما رکھو. جو اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، غض صوت کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا خدا نے امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کے تقوی کا خدا نے امتحان لے لیا ہے. یعنی قلبی تقوی کی ایک علامت ادب ہے. رسول اللہ کے سامنے کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھو، غض صوت کرو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تقوی کا امتحان پاس کر چکے ہیں، تقوی واقعا ان کے اندر موجود ہے اور اثر دکھا رہا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ایک اور طبقہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ لوگ ہوتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے سامنے آتے تھے، حجرے کے سامنے، اور باہر سے آ کر بلند آواز سے آواز لگاتے تھے، یا محمد باہر آئیں، ہمیں کام ہے آپ سے، چونکہ وہ سب ایک دوسرے کو ایسے ہی بلاتے تھے، کسی کے گھر کے سامنے جا کر، پہلے تو گھر کے اندر چلے جاتے تھے دروازہ دستک دیے بغیر، اس قدر تاکید کی رسول اللہ نے ان کو کہ دستک دے کے جایا کرو آپ، بغیر دستک کے دوسرے کے، جاہلیت کا یہ عادت تھی، رواج تھا، بغیر دستک کے دوسرے کے گھر میں چلے جانا، اتنی زحمت اٹھائی رسول اللہ نے ان کو اس چیز کا پابند کرنے میں کہ حتیٰ بچے اگر ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں دستک دے کے جائیں، گھر کے افراد دوسرے گھر کے افراد کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں دستک دے کے جائیں، بغیر دستک کے جانا جاہلیت ہے، جاہلیت اولا، 1400 سال پہلے کی جاہلیت، جو وراء الحجرات آ کر آوازیں لگاتے تھے، پہلے تو بغیر دستک کے اندر چلے جاتے تھے، رسول اللہ کے گھر میں گھس جاتے تھے، چونکہ اپنے گھروں میں اسی طرح چلے جاتے تھے، کتنے کیس رسول اللہ کے پاس مقدمے آئے، صحابی دوسرے صحابی کا مقدمہ کیا کہ یہ صحابی میرے گھر میں گھس گیا اجازت کے بغیر، اور اس کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، میں اس کے گھر میں گھسا ہوں، سارے گھر میں گھستے ہیں، گھروں کے اندر کیا عیب ہے، اس کو تعجب ہوتا تھا، جس کے اوپر کیس ہوتا تھا یا شکایت ہوتی تھی وہ خود زیادہ تعجب کرتا تھا کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزاد ہوئی ہے، آپ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے گھس گئے، اور اس میں کہ اس میں کیا حرج ہے، میں گھس گیا، چوری کرنے تو نہیں گیا تھا، جس طرح بعض ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک بے ادبی پہ بے ادبی ہے، کسی کے کمرے میں گھس جائے کوئی دستک دیے بغیر، اجازت کے بغیر، وہ اعتراض کرے، الٹا اس پہ سینہ زوری بھی دکھائے کہ میں کوئی چوری کرنے تھوڑا ہی آیا تھا، میں تجھے کاٹنے تھوڑا ہی آیا تھا، کام سے آیا تھا، وہ بھی دوسری بے ادبی ہے، بجائے اس کے کہ معذرت کرے غلطی ہوئی ہے، یہ کہے کہ میں خیال نہیں رہا کہ 1400 سال بعد ہوں، مجھے یہ احساس ہوا 1400 سال پہلے جاہلیت ابو لہب کے زمانے میں ہوں، بغیر دستک کے آ گیا، یعنی ابو جہل کے زمانے میں ہوں، ابو جہل کی تہذیب میں ہوں، بھول گیا تھا رسول اللہ کے دین پر ہوں، یہ بھول گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، بغیر دستک کے اندر آ گیا، اجازت کے بغیر اندر آ گیا، الٹا ناراض بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ چوری کرنے تھوڑا ہی آیا تھا، ڈاکہ ڈالنے تھوڑا ہی آیا تھا، تجھے مارنے تھوڑا ہی آیا تھا، یہ جاہلیت کی تہذیب ہے۔ جب انہیں پابند کیا گیا کہ اجازت لے کر اندر جاؤ، اس کے بارے میں بھی آیات ہیں سری کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لو، اگر اجازت دے اندر جاؤ، اجازت نہیں دیتا واپس آ جاؤ، ناراض بھی نہ ہو، شاید وہ اس حالت میں ہے کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، رک گئے، کچھ رک گئے، اب دیواریں پھلانگ کے یا دروازے توڑ کے اندر نہیں جاتے تھے، اس کو پہلے اپنا حق سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم کسی کے کمرے میں گھس جائیں، اس کام سے جب رکے پھر دوسری عادت سامنے آ گئی، وہ دیواروں کے پیچھے سے زور زور سے آوازیں دینا، ایک دوسرے کو بلاتے تھے، رسول اللہ کے گھر کے سامنے آتے، رسول اللہ سے صبح و شام کام پڑتا، ان کو باہر آ کے زور سے بلاتے، یا محمد اخرج، اے محمد باہر آئیے، آپ کام ہے، مجھے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بھی رسول اللہ کے پاس آتے تھے، بیوی کو شکایت ہوتی وہ آ جاتی، شوہر کو شکایت ہوتی وہ آ جاتی، پڑوسی کو شکایت ہوتی وہ آ جاتی، اور آ کر اس انداز سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر بیوقوف ہیں، احمق و نادان ہیں، لا یعقل ہیں، اسوأ حالا ہیں، لا یعلم سے، جو نہیں جانتا، اس سے زیادہ بدتر ہے یہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں رکھتا. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ صبر کریں تاکہ آپ کے آنے کا انتظار کریں، آپ باہر آئیں پھر جو بات کہنی ہے کہہ دیں. مثلا آئیں انتظار کریں باہر، رسول اللہ نے تو گھر میں ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا تھا، آوازیں نہ دیں، دستک نہ دیں، بیٹھے رہیں، جب رسول اللہ کے باہر آنے کا ٹائم ہو اپنا مدعا اس وقت جا کر بیان کریں. ایسے نہیں کرتے تھے کہ باہر آ کے صبر کریں، یا مسجد النبی میں بیٹھے رہیں جب رسول اللہ کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. مخصوص وقت اوقات ہوتے تھے رسول اللہ کے جہاں سب لوگوں کو بٹھا کر ان کے مسائل سنتے، فیصلے کرتے، رہنمائی کرتے تھے. ان اوقات کا انتظار نہیں کرتے تھے، جب انہیں ضرورت پڑتی تھی آ کر رسول اللہ کے دروازے کے اوپر شور کرتے تھے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. وہ اس طرح سے اہل ایمان کو ایک، یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایک اور مومنوں کی مشکل یہ ہے کہ افواہوں پہ بہت کان دھرتے ہیں. کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی کا آگے حوالہ دیتے ہیں، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ایمان والوں کے لیے دوسرا ادب یہ ہے کہ جو خبر آپ کو ملتی ہے اسے آگے نہ پھیلاؤ، تحقیق کرو، ثابت کرو کہ یہ جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہوگا. مثلا ایک شخص کہتا ہے جی فلاں نے چوری کی ہے، یہ سنتے ہی دوسرے کو کہتا ہے فلاں نے چوری کی ہے، بغیر تحقیق کے اگلے کو بتاتا ہے اس نے چوری کی ہے. وہ پہلے تحقیق کرو کہ واقعاً اس نے یہ کام کیا ہے، ثابت ہے، ممکن ہے ثابت نہ ہو، پھر جو کچھ تم کر چکے ہو اس پر تمہیں ندامت ہو. یہ سورہ حجرات ادب کی آیات ہے ساری، کے بے ادب لوگ تھے ان کو کس طرح پابند بنا. مثلا نماز سیکھ لی انہوں نے، احکام بجا لاتے تھے، آداب سے خالی تھے عادتوں کی وجہ سے، یہ عادتیں جاہلیت کی ان کے اوپر طاری تھیں. اس دن کسی نے، طالب علم نے، کسی نے یہ تذکر دیا تھا، بہت اچھا تھا، کہ بعض طلاب اساتید کو جب خطاب کرتے ہیں یا ان کے لیے جو جملہ استعمال کرتے ہیں مؤدبانہ نہیں ہوتا. مثلا فلاں استاد صاحب آیا تھا، وہ شاید قصدن نہیں کہہ رہا، اردو نہیں آتی اس کو صحیح، ضعیف اردو کی وجہ سے یہ بے ادبی کا جملہ استعمال کیا، نہ کہیں فلاں استاد صاحب آیا تھا، بے ادبی ہے یہ. یا کہو کہ میرا والد آیا تھا، والد کو بھی، والد صاحب تشریف لائے تھے، ادب سے کہو والد صاحب تشریف لائے تھے، نہ کہو والد آیا تھا. بعض اردو نہ جاننے کی وجہ سے، زبان نہ جاننے کی وجہ سے بے ادبی ان سے ہوتی ہے. بعضوں کی عادت ہے چھوٹے بڑے کو تو کہنا، بعض زبانوں میں یہ ہے. مثلا بعض پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں مختلف علاقوں میں، ان کے اندر یہ تمیز نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو. مثلا وہ پوتا دادے کو بھی کہے گا تو، باپ کو بھی کہے گا تو، ماں کو بھی کہے گا تو. سب کے لیے ایک جیسا، یہ جاہلیت ہے عمومی. متدینین کو اپنے آپ کو اس جاہلیت سے جدا کرنا چاہیے، وہی زبان بولیں لیکن ادب کے ساتھ، تاکہ آپ کا ادب دوسرے سیکھیں. ماں باپ کو تو نہیں کیا جاتا، بڑوں کو تو نہیں کیا جاتا، کوئی بھی بڑا ہو اسے تو مت کہیں اپنی اپنی محلی زبانوں میں، نہ اردو میں کہیں نہ دیگر زبانوں میں کہیں. یہ عادتیں ہیں جو پختہ ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ. اساتید کو، علماء کو، والدین کو، بزرگوں کو، نانا دادا کو، اور سب کو انہی صیغوں کے ساتھ دہرا دیتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جاہلیت باقی ہے ابھی. بس یہ اکثر لوگ جو رسول اللہ کے حجروں کے باہر آ کر آوازیں لگاتے تھے، یہ لا یعقلون، کیا عرض کیا تھا، ایک خاص ماحول کی اکثریت مد نظر ہے. آخری آیہ سورہ مبارکہ طور میں ہے اس فصل سے متعلق، سورہ مبارکہ طور میں آیہ 47 میں کچھ لوگ ہیں جو سنتے نہیں ہیں، نصیحت نہیں سنتے، تذکر نہیں سنتے، ان کے بارے میں ہے کہ یہ ہدایت نہیں پاتے، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آیہ 45 سے شروع ہوتا ہے، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، چھوڑ دو ان کو، ذرہم چھوڑ دیں ان کو، آپ انہیں کچھ نہ کہیے۔ رسول اللہ کو فرمانے اللہ تعالیٰ کا کہ اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے حال پر چھوڑ دیں ان کو، یعنی ان کو اب اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس دن کے جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، یہ جو آج کید و مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، دھوکے، یہ کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ ابھی تو بہت فریب، دھوکے، مکر، اظہار جتن کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ورغلا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کا مکر و فریب ذرا برابر اس کے کام نہیں آئے گا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ناصر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے بھی پستر گھٹیا عذاب ظالموں کے لیے ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر اس سے بھی غافل ہیں کہ ہمارے ان اعمال کا انجام و نتیجہ قیامت میں عذاب علیم و عذاب دردناک کی صورت میں ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ حکم رب کے اوپر قائم رہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری دید کے سامنے ہو آپ، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو آپ۔ رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ اپنے کام جاری رکھیں، ان کے رد عمل و ان کے رویوں سے لاپرواہ ہو جائیں، اپنا عمل جاری رکھیں آپ، ذرہم، انہیں چھوڑ دیں، قیامت میں خدا سنبھالے گا ان کو۔ فسبح بحمد ربک حین تقوم، آپ قیام کی حالت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں، ومن اللیل فسبح و ادبار النجوم، اور آپ تسبیح کریں لیل کے وقت و جب ستارے چھپ جائیں، چلے جائیں، اس وقت تسبیح خدا کریں، کہ اوقات کی طرف اشارہ۔ خب یہ آیات تھیں مجموعاً جو متعلق تھیں اس فصل سے، کہ اکثریت از نظر قرآن قابل اتباع نہیں ہیں، اکثریت صاحب رائے نہیں ہوتی، اکثریت صاحب عقل نہیں ہے، اکثریت صاحب علم نہیں ہے، اکثریت راہ ہدایت پر، حق پر نہیں ہوتے، اکثریت جان شناس نہیں ہے، اکثریت دین شناس نہیں ہے، اکثریت پیرو ہوا و ہوس ہیں۔ اب جو اکثریت اتنی مشکلات کا شکار ہو، اس اکثریت کے ہاتھ میں نہ ملک، نہ مملکت، نہ حکومت، نہ دین، کسی چیز کو اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اکثریت کی ہدایت کرنا ضروری ہے، لیکن اکثریت کو اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ بعض آیات سری تھیں نظام حکومت کے متعلق کہ اکثریت کے ذریعے سے قائم نہ ہو، اور بعض آیات اکثریت کی کمزوری بتا رہی تھیں، نہ حکومت الہی کے سلسلے میں بلکہ عمومی کمزوری۔ اور پہلی کمزوری یہ کہ اکثریت ہدایت ہی سے دور ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ عملی طور پر بھی ہم اگر زندگی میں دیکھیں تو لوگ اکثریت سے اپنے دنیاوی امور بھی حل نہیں کرواتے۔ مثلا تجار جو کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اہل رائے سے پوچھتے ہیں، جا کر مشاورین ہیں، اکثریت سے ووٹنگ نہیں کراتے کہ میں کیا دکان بناؤں، کس شہر میں بناؤں، یا بچہ سکول بھیجنا ہے کس سکول میں بھیجیں، اصلا ووٹنگ نہیں کراتے، محلے میں اپنے خاندان میں ہی کرا لیں، نہیں کراتے، رائے نہیں دیتے۔ اکثریت کی جو رائے ہوگی، عورتیں مرد سب کے سب چھوٹے بڑے رائے دیں بچے کو کس اسکول میں جانا ہے. باپ کہتا ہے نا کوئی بھی بولے نہیں، مجھے پتہ ہے کہاں کس اسکول میں ڈالنا ہے اس کو. وہاں ولایت کا استعمال کرتا ہے اور اکثریت کو ماننا پڑتا ہے. دنیاوی نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے، اکثریت کے اختیار میں نہیں ہے دنیاوی امور بھی. یہ فریب ہے، اس فریب میں اکثریت بھی فریب میں ہے و اقلیت بھی فریب میں ہے کہ اکثریت کی رائے ووٹ سے حکومت بنے گی. فریب اندر فریب ہے. یہ حکومت الہی کی راہ میں اتباع اکثریت و ہدایت کی راہ میں اتباع اکثریت رکاوٹ ہے، معنی ہے. اس معنی کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ اس سے پرہیز کریں. ابھی بعض حکومت نظام حکومت جاری ہے کہ نظام حکومت الہی تاسیس کریں، اس کا قیام، اس کی اتباع، اس کے مقابل نظام، یہ کچھ فصول بیان ہو گئی ہیں، باقی بعد میں اگلی فرصتوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.